الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. رفقائے محترم و معزز احباب، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس کی تائید اور توفیق اور اس کے فضل سے یہ سالانہ اجتماع جو ہے وہ انعقاد پذیر ہو سکا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اسی کا فضل ہے، اس کا شکر ہم پر واجب ہے، جتنا شکر کیا جائے کم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سالانہ اجتماع کے حوالے سے حالات بڑے نامساعد تھے، ناموافق تھے، بڑے ہی انفیوریبل تھے بعض حوالوں سے، موسم کے اعتبار سے بھی. پھر ملکی حالات اس وقت جو اچانک پورے ملک کے اندر ہلچل برپا ہو گئی طاہر القادری صاحب کی پاکستان آمد سے، اس سب کے نتیجے میں بھی، اور پھر جو تخریبی واقعات ہوئے ہیں، تخریب کاری کے، دہشت گردی کے پے بپے پچھلے دنوں میں، یہ سب وہ چیزیں تھیں کہ جو ہمارے لیے ایک رکاوٹ بنتی ہیں. بہرحال یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم جمع ہو سکے ہیں، اور اس کا بہت بڑا اسی کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ جو پروگرام ترتیب دیے گئے تھے الحمدللہ کہ وہ مکمل بھی ہوئے. حاضری بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے اعتبار سے بہت حوصلہ افزا ہے، بالخصوص عمر رسیدہ افراد رفقاء کی شرکت. میں نے اپنے پیغام میں بعض لوگوں پر یہ بات کہی تھی کہ چونکہ موسم بہت سخت ہوگا تو جو بزرگ حضرات ہیں، ضعیف العمر ہیں، ان کے لیے تو رعایت ہے، بہرحال اگر وہ ہمت کریں گے تو یہ عظیمت کی بات ہوگی. تو بہت لوگوں نے اس میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بھی ایک قابل رشک اور قابل تقلید مثال قائم کی ہے، اور یقیناً ان کا اجر جو ہے وہ ہم سے بڑھ کر ہے. اللہ کے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص کس نے نیک عمل کیا، کن حالات میں کیا، کس کیفیت میں کیا، تو وہ ہم سے کئی گنا زیادہ اجر کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے. فَجَزَاهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ. جہاں تک سالانہ اجتماع کے انعقاد کا اصل مقصد ہے، اس کا تذکرہ میں اپنے ابتدائی خطاب میں کر چکا ہوں، اور وہ چند الفاظ ہیں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ تنظیموں اور جماعتوں کی زندگی میں سالانہ اجتماع کا انعقاد ایک خصوصی مقام رکھتا ہے. رب کی رضا کے حصول کے طلبگار ہم مقصد لوگوں کا یہ اجتماع اپنی ایک مخصوص تاثیر رکھتا ہے. دیکھیے، اکٹھے تو ہم ہوتے ہیں، اسرے میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ مقامی طور پر جو مقامی تنظیم ہے اس کے تحت بھی اجتماع ہوتے رہتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر حلقے کا اجتماع بھی تیسرے چوتھے مہینے ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہ سب لوگوں کا اور پورے پاکستان سے بلکہ بیرون پاکستان سے بھی کچھ لوگوں کا جو اس قافلے سے میں شریک ہے ان کا اکٹھا ہونا یہ اپنی ایک مخصوص تاثیر رکھتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں. ملک کے ہر گوشے سے آئے ہوئے رفقاء و احباب کا سالانہ بنیادوں پر کسی ایک مرکزی مقام پر جمع ہونا اور اپنے فکری سبق کو تازہ کرنا. جمع ہو کر کرنا کیا ہے؟ اپنے فکری سبق کو تازہ کرنا, یہ ہے بہت اہم مقصد. اور اپنے فکری سبق کو تازہ کرنا ساتھیوں کے لیے بعض سبق کے خوشگوار جھونکے سے کم نہیں ہوتا. یہ خوشگوار جھونکا ان کے مشام جان ہی کو تازہ نہیں کرتا بلکہ روح کے تاروں کو بھی چھیڑتا. ان کے ذہنوں کو ہی فکری آسودگی نہیں دیتا بلکہ دلوں کو بھی گرماتا ہے. جذبات کو ہی جلا نہیں بخشتا بلکہ عمل کے لیے بھی مصمم ارادہ پیدا کرتا. اللہ سے دعا ہے کہ جن مقاصد کے تحت پیش نظر یہ اجتماع ہم نے منعقد کیا وہ مقاصد ہمیں حاصل ہوں اور ہمارا یہ قافلہ جو ہے پہلے سے بہتر انداز سے آگے بڑھ سکے. فکری سبق سے مراد وہ دین کا جامع اور ہماگیر تصور جو آج کل بہت کمیاب ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے, ہے لیکن کمیاب ہے. اس فکری سبق کو تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس سال اضافی طور پر ہم نے ایک مرکزی تھیم تعلق مع اللہ, جس کے لیے قرآن کی اصل اصطلاح ہے اعتصام باللہ, برادر انجینئر نویز صاحب نے اپنے ابتدائی خطاب میں اس کا ذکر کیا تھا. قرآن مجید کی اصطلاح ہے اعتصام باللہ, اور یہ جو میں نے آیات شروع میں آپ کو سنائی ہیں سورہ حج کی آخری دو آیات, ان کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. فرائض دینی کا سارا تصور پیچھے آ گیا. یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. جہاد کا تذکرہ بھی آ گیا. کیوں ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. وہ پورا یوں سمجھیے کہ وہ تین منزلہ عمارت کا جو ہم ایک سکیچ بناتے ہیں, خاکہ بناتے ہیں, پوٹینشلی وہ پورا کا پورا ان دو آیات میں موجود ہے. کام شروع کیسے کرو, آغاز کہاں سے کرو؟ براہ راست اقامت دین کی جدوجہد شروع کر دو, تیسری منزل پر چھلانگ لگاؤ؟ نہیں. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, سب سے پہلے اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کرو, نماز روزے اور یہ ارکان اسلام کی پابندی شروع کرو. ہاں ایک کام اور کرو ساتھ, وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. ان فرائض دینی کو ادا کرنے کی اگر ہمت ارادہ ہے اپنے اندر محسوس کرتے ہو اور اللہ کی بندگی اور وفاداری کے اس لازمی تقاضے کو محسوس کرتے ہو تو کام شروع کہاں سے کرنا ہوگا؟ نماز, زکات, ارکان اسلام اور اعتصام باللہ. یہ کام شروع کرو گے تو پھر یہ منزلیں سر کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا. بہرحال یہ اضافی طور پر اس کو ہم نے عنوان بنایا. ایک فائدہ یہ تھا کہ وہی فکری سبق جو ہے وہ تعلق باللہ کے ایک عمدہ عنوان کے تحت بھی تازہ ہو جائے, اس میں تنوع پیدا ہوتا ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھوں. حاصل آپ نے دیکھا تمام تقاریر کا وہ وہی تھا جو اصل ہمارا فکری سبق ہے, لیکن پیرایا بیان مختلف ہے اور اس کے اندر ایک ورائٹی ہے, اس سے دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے اور ذہن کے اندر بھی ایک وسعت پیدا ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس نقطے کو واضح کرنا ضروری تھا کہ ان فرائض دینی کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اصل ہتھیار ہے, زاد راہ ہے, جو سہارا ہے, وہ تعلق ماننا ہے. اس کو کوئی اضافی کام نہ سمجھے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو تعلق ماننا میں لگے ہوئے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں, اللہ سے لو لگا رہے ہیں, تہجدیں پڑھ رہے ہیں, یہ کوئی اور کام ہے. اور کچھ لوگ اقامت عظیم کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اور کام ہے، ہر گز نہیں. اقامت عظیم کی جدوجہد کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اس کا وہ رشتہ اگر استوار نہ ہوا جسے قرآن کہتا ہے واعتصموا باللہ، تعلق مان اللہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، تو پھر یہ منزل سر نہیں ہوگی، پھر نوکنگ ہوگی، پھر بہانے ہوں گے، پھر عزیمت کی بجائے رخصتی کے جو ہے وہ راستے انسان تلاش کرے گا، پھر جب ذرا سا ٹکراؤ ہوگا تو قدم پیچھے ہٹنے لگیں گے. لہٰذا یہ تو اس کا ایک پری ریکوزٹ ہے، اس کو الگ مت سمجھیں، یہ اسلام کا لازمی تقاضا ہے. یہ میسج لے کے جائیں، اس کی مثال میں نے آگے نوٹ کی ہے لیکن ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت الناس کی ذمہ داری آسان ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. وہ شہادت الناس وہی اصطلاح ہے، اور اقبال نے بھی اپنے شعر میں یہ کہا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مثال میں کیا دے رہا ہوں کہ دیکھیے، یہاں ہمارے برابر کی سرزمین میں طالبان کو موقع ملا، انہوں نے شریعت قائم کر دی. جب آپ شریعت کی بات کریں گے، اس کے قیام کی بات کریں گے، تو پوری دنیا سے، پورے عالم سے ٹکر لینے والی بات ہے. یہ صرف یہی نہیں کہ پاکستانی معاشرہ آپ کے خلاف ہوگا، اور یہاں کے جو براعت یافتہ طبقات ہیں، جو اس باطل اور تابوتی نظام کے کسٹوڈین ہیں، وہ آپ کے رستے کی رکاوٹ بنیں گے. پوری دنیا آپ کو، پوری تابوتی جو عالمی قوتیں ہیں، وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گی. لہٰذا ایک بڑے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے. وہ سہارا اگر نہیں ہے تو پھر ذرا سا جھٹکا آیا اور پاؤں پھڑ گئے. دین و شریعت قائم کر دی گئی افغانستان میں، پورا عالم کفر، پورا عالم تاغوت ٹوٹ پڑا اوپر. اب امتحان تھا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مجاہدین جو اس سے پہلے رشیا کے خلاف جہاد میں جن کے بڑے کارنامے تھے، وہ کرزئی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. آسان تو نہیں یہ ٹکر لینا. امریکہ، نیٹو سب اوپر اٹھ کر آ گئے، اس لیے کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. پھر استقامت جو ہے، جب تک مضبوط تعلق باللہ نہیں ہے، احتسام باللہ کی مضبوط کیفیت نہیں ہے، استقامت بہت مشکل. یہ داد راہ ہے، یہ اس کے لیے لازمی تقاضا ہے. بہرحال یہ ہے کہ طالبان نے افغانستان میں دین قائم کیا، ساری دنیا چڑھ کر آ گئی. اگر تعلق مالدہ مضبوط نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا سے تو ٹکر نہیں لے سکتے، پھر تو سجدہ صاحب کریں گے اب تک جو کچھ کیا تھا. اور نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور آج ہم یہاں پر دین کو قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو سوال پیدا ہوگا کہ پھر بھی دنیا ساری چڑھ کر آ سکتی ہے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر افغانستان پر آ سکتی ہے تو آپ اگر اس ملک میں شریعت قائم کریں گے تو آپ کے اوپر نہیں چڑھ کر آئے گی؟ بالکل آ سکتی. کس نے گارنٹی دی؟ ہم اس بنیاد پہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اوپر امریکہ حملہ نہیں کرے گا، ہم یہاں پر اقامت دین کی جدوجہد کرتے رہے. یہ گارنٹی تو ہم دے ہی نہیں سکتے. لیکن پھر بات وہیں آتی ہے کہ ہم کام کر کیوں رہے ہیں سارا؟ اگر رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی کوشش کی ہے اور اللہ نے کامیابی بھی دے دی، اور اس کے بعد عالمی قوتیں چڑھ آئیں اور وہ اسلامی حکومت ختم ہوئی، تب بھی ہم اللہ کے ہاں ناکام نہیں ہیں اگر ہم خلوص سے یہ کام کرتے رہے. ہماری اصل منزل آخرت ہے. یہ پہلا سبق ہے. دنیا کی کامیابی یہ نافلہ تلک ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ فَضْلُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. پیچھے ہو چکا ہے، وہ جنت ہے. سورہ صف کی آیات کیونکہ سب کو یاد ہوں گی لہذا اشارہ کر کے آگے جا رہا ہوں. چنانچہ بات وہی ہے کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو کچھ ہو لگا دو, ڈر کیسا, اگر جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. دوسرے بات بہرحال یہ اضافی میری ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ طالبان نے افغانستان پر پورا عالم کفر ٹوٹ پڑا, اب اس طریقے سے دوبارہ اکٹھے ہو کر ٹوٹ پڑنا اب آسان نہیں ہے, اب وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. انہوں نے ایک بہت بڑا یوں کہنا چاہیے کہ فرض کفایہ ہماری طرف سے, امت کی طرف سے ادا کیا, اور اس کے نتیجے میں اب جو امریکہ کی جو حالت ہے وہ بھی سب جانتے ہیں اور کالم آتے ہیں, تجزیے ہوتے ہیں, اور سچی بات تو وہی ہے کہ ان کی قربانیوں سے اگر افغانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اقبال نے عثمانیوں کے بارے میں کہی تھی, لیکن اس وقت یہاں پر زیادہ 100% درست ثابت ہو رہی ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں آج ہم ایسی جگہ کھڑے ہیں کیونکہ حالات حاضرہ کی بات بھی کہی گئی ہے کہ اب واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ نکل رہے ہیں, اور یہاں تک کہ ٹوٹل وڈرال کی بات بھی ہو رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتی, اور سب مان گئے ہیں کہ امریکہ کو نیٹو کو وہاں شکست ہو گئی الحمدللہ. تو بہرحال اب جو طاغوتی قوت ہے اس کا نقشہ یقیناً اس قسم کا ہے کہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا, وہ عالم پیر بڑھ رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قبار خانہ. حاصل کلام یہ کہ چونکہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنے والی بات ہے اور مصائب کو دعوت دینے والی بات ہے, لہذا ان دو آیات میں جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا آخر میں راہ عمل تجویز کیا ہوا, جو فرائض دینی کا جامع تصور جن کے سامنے ہے اور وہ اقامت دین کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, شروع کہاں سے کریں گے کام. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, نماز کی پابندی تو کرو, اسلام آباد پر جو ہے وہ پرچم لہرانے کے خواب دیکھ رہے ہو, فجر کی نماز تم سے پڑھی نہیں جاتی. گھر کے اندر شریعت نافذ نہیں کر پاتے, ارکان اسلام کی پابندی نہیں. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, یہاں سے بات شروع کرو, اور ساتھ ہی پہلے ہی مرحلے میں واعتصموا باللہ, چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ. اگرچہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے تعلق باندھا کے حوالے سے, لیکن چند بنیادی نقطے میں چاہوں گا کہ وہ شاید اس تفصیل کے اندر کہیں دب گئے ہوں تو میں اس کو واضح کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اعتصام باللہ, قرآن کی اصطلاح اعتصام باللہ ہے, ایک جگہ نہیں قرآن میں کئی جگہ ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, سورہ آل عمران میں آئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ بھی اس کے بعد ہے, لیکن اس کا بھی ذکر آئے گا, لیکن اصل میں تو اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. اعتصام کا ہم نے ترجمہ کر دیا تعلق ماندہ, لیکن جو اصل مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں کسی بڑی قوت کا سہارا لینے کے لیے اس کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جانا, چمڑ جانا, یہ ہے اصل میں احتساب. جب آپ بات کریں گے اللہ کے دین کے غلبے کی تو ساری دنیا مخالف ہو جائے گی. اب آپ کو ضرورت ہے ایک بڑے سہارے, اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت ہے. چنانچہ اعتصام کا اصل مفہوم یہ ہے, چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ ہمہ وقت ایک زندہ اور گرم جوش رابطہ. اصل میں ہمیں آگے بڑھ کر کچھ کرنا ہے, کچھ تو ہیں جو مظاہر سامنے آئیں گے. اگر وہ رشتہ قائم ہو گیا تو اس کے مظاہر ہیں. وہ مظاہر کیا ہیں؟ کہ اللہ کی معیت محسوس ہونے لگے گی کہ واقعی اللہ میرے ساتھ. اسی طریقے سے راضی برائے رب ہونا، وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ تو اس کے نتائج ہیں، اس کے مظاہر ہیں. ہم سے جو کہا گیا کہ اللہ سے جڑو تو ہمیں کچھ کرنا ہے، جس کے نتیجے میں یہ نتیجے جب تعلق بن جائے گا تو یہ مظاہر سامنے آئیں گے. ہمیں آگے بڑھ کر اللہ کے دامن کو تھامنا ہے، اس کے لیے کچھ ہمیں ٹپس چاہیے کہ کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں کہ جیسے جس کو کہہ کے ہم سمجھے کہ ہاں ہم نے اللہ کے دامن کو تھام لیا اپنی طرف سے، اور پھر وہ کیفیت پیدا ہوگی جس کا میں نے ذکر کیا کہ پھر اللہ کی معیت محسوس ہونے لگے، پھر تسلیم اور اللہ کی کیفیت پیدا ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک محنت کرنی، ایسے نہیں ہو جائے گی کہ ہم نے علمی طور پر سمجھ لیا احتسام بدہ ضروری ہے، ٹھیک ہے ضروری ہے، بات سمجھ میں آ گئی چل پڑے، اور اب وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اللہ جو ہے ہمیں احساس محسوس ہو رہا ہے اور راضی برضائے رب ہو گئے ہر معاملے میں. اتنا آسان نہیں ہے ایمان کا وہ مرتبہ، یہ وہ درجہ احسان والی بات ہو رہی ہے ایک اعتبار سے. چنانچہ اس کے لیے کچھ کام ہمیں کرنے ہوں گے، چونکہ میں نے کہا ایک زندہ اور مستقل اللہ کے ساتھ رابطہ، ایک لنک، گویا ہم نے اس کا دامن پکڑا ہوا. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو ڈائریکٹ ذرائع ہیں وہ کیا ہیں. ایک ذریعہ تو بلا شبہ وہ قرآن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی اس مضبوط رسی کو تھام لو مل جل کر. محترم رحمت اللہ بٹر صاحب کا موضوع یہ تھا، اعتصام اشکن کے حبل اللہ اوست، اور اس کے لیے وہ پانچ جو حقوق ہیں انہوں نے بیان کیا. یعنی قرآن کو تھامنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید ہاتھ میں یا بغل میں دبا کے بیٹھ جائیں، احتسام کے تقاضے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو مسلسل صبح و شام اور فہم کے ساتھ ہو، یہ ہے اللہ سے جڑنے کا سب سے یقینی راستہ. نمبر دو، چیزیں نوٹ کر لیجیے گا، میں ویسے اس پر کئی دفعہ لیکچر بھی دے چکا ہوں. میں دوسری شے اللہ کے ساتھ جوڑنے والی نماز ہے، بہت بڑی شے، بہت اہم شے نماز ہے. کیا تکبیر تحریمہ میں آپ اپنے آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں ماحول سے کٹ کر اب اللہ کے ساتھ میرا کنیکشن قائم ہوں، یہ ہے نماز. لہذا کوئی قریب آ کے السلام علیکم بھی کہے گا آپ جواب بھی دیں گے، آپ اس وقت کہیں اور حاضر. یہ ایک لنک اور بڑا مضبوط لنک، اسی لیے قرآن اور نماز کو جمع کیا گیا. جب زیادہ مشکل حالات ہو سکتی ہوں، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک من الکتاب واقم الصلاۃ، رب سے رابطہ تلاوت اور نماز. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید بھی تلاوت بھی ہو اور فہم بھی ساتھ ہو تب اصل تاثیر ہے. نماز کی بھی اصل تاثیر یہ ہے کہ آپ سمجھ کر پڑھ رہے ہو، احساس ہو کہ رب کے حضور کھڑے ہیں. تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اور واپس دنیا میں آنے کے لیے وہ سلام پھیرنے کے بعد آپ واپس آئیں گے، اس وقت تک اللہ کے دربار میں. تیسری شے جو ان دونوں کو جوڑ کر حاصل ہوتی ہے اور سب سے مؤثر ہے، وہ ہے نماز تہجد کا اہتمام. اعتصام باللہ کے یہ ہیں طریقے کہ اس ایک ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو وہ کیفیت پیدا ہوگی. اور آپ نے بانی محترم کی وہ تقریر سن لی ہے، انقلابی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا تزکیے کا، وہ کیا تھا؟ وہ تہجد کی نماز. ہم تزکیے کے دوسرے طریقوں کی نفی کرتے ہیں، یہ بعد میں ایجاد کیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، چار سلاسل چلے آ رہے ہیں، لہذا ہم ان کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. لیکن جو تزکیے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اور صحابہ کے لیے اختیار کیا، اصل میں تو صحابہ کے لیے تھا اور صحابہ بھی ساتھ یہ کام کر رہے تھے، اس کو بھی ہم نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھا ہوا. پھر تزکیہ کیسے ہوگا؟ راستہ موجود ہے، تزکیے کی کمی کا احساس سارے ہی کرتے ہیں، جو راستہ ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوى مقیلا. تو یہ اصل میں تہجد کی نماز کیا ہے، یہ دونوں کا جامع ہے، قرآن اور نماز. تو اعتصام باللہ کا سب سے مؤثر ذریعہ نماز تہجد. لیکن وہ تو آپ پڑھیں گے رات کو. اعتصام باللہ کا تو تقاضا یہ ہے کہ 24 گھنٹے سوتے ہوئے تو ممکن نہیں ہے، لیکن جاگتے ہوئے ہر وقت ہمارا ڈائریکٹ لنک اللہ کے ساتھ جڑا رہے. اس کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ دعا، کثرت دعا. دعا میں بھی آپ براہ راست اللہ سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. کچھ نیک اعمال ہیں جو انڈائریکٹ ذریعہ ہیں اللہ کے قرب کا، وہ اور ہے، اور کچھ ہیں جو براہ راست اللہ سے لنک کا ذریعہ ہیں. ان میں دعا بہت اہم شے ہے، بہت اہم. کثرت دعا، اور دعا کے اندر بھی یہ بات آئی تھی، کثرت استغفار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر 100 مرتبہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، اہتمام فرماتے تھے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمیں کتنی دفعہ کرنا چاہیے. جو شخص ہم تب اس کام میں لگا ہوا ہو، تب بھی وہ اسے استغفار کرنا اس کی ضرورت ہے کہ پروردگار حق تو یہ کہ حق ادا نہیں ہو رہا، میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن حق ادا نہیں ہو رہا، کمی پھر رہ جائے. چنانچہ یہ استغفار، اور ہم سے تو کمی کیا، خطائیں، گناہ، ہر قسم کے غلط افعال سرزد ہوتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ استغفار کی ہمیں ضرورت. پھر کثرت تعوذ، شیطان کو بھگانے کے لیے بھی کہا گیا نا، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو شیطان تو ہر وقت ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، کیا کثرت تعوذ کا ہم اہتمام کر رہے ہیں؟ اللہ سے ہم پناہ مانگ چاہتے ہیں کہ تو ہماری حفاظت فرما شیطان کے حملے سے. یہ ہے احتسام باللہ کے لیے آگے بڑھ کر کرنے کے کام. کثرت درود، دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بڑی فضیلت ہے. ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق بن رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالی کے ساتھ، دعا تو اس سے مانگ رہے ہیں. اسی طرح روزمرہ کی دعائیں ہیں، اور اس احتسام باللہ کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم سمجھیں کہ کوئی مسئلہ ہو ہمیں اللہ کے پاس، اللہ سے اس مسئلے کی رہنمائی چاہیے. کوئی معاملہ آیا استخارہ، کوئی پرابلم آ گئی ہے صلاۃ حاجت. یہ ہے، یہ آپ کر رہے ہیں تو گویا آپ اپنی طرف سے تعلق والدہ کا اہتمام کر رہے ہیں. اب اس کے نتائج انشاءاللہ وہ بھی تو سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور نتائج کے منتظر رہیں تو پھر اس کا نتیجہ تو آپ کو معلوم. اور اس میں ڈائریکٹ لنک کے حوالے سے آخری شے میرے نزدیک، وہ پھر ذکر اذکار ہے. وہ جو مومن محمود، عزیز مومن محمود کا مضمون تھا، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے ہر وقت. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے. ہم اس دنیا میں ہیں لیکن ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے. یہ ہے واعتصموا باللہ کے وہ ذرائع، اور ذکر آپ کو پتہ صبح و شام کے اذکار بھی ہیں، پھر دعاؤں کے اندر دعا، اذیہ مسنونہ، روزمرہ کے معمولات کے ساتھ صبح سے شام تک. اچھا، ان میں سے اکثر دعائیں اور اکثر ذکر جو ہے اس کے لیے آپ کو اضافی کوئی وقت نہیں نکالنا، چلتے پھرتے اپنے معمولات کے اندر ہی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنا دن قائم رکھ سکتے ہیں اللہ سے اگر چاہیں. نہیں تو غفلت تو ہمارے ہاں سب عام ہے ہی، اور ہم شیطان تو ہمیں غافل کرتا ہے. تو بہرحال یہ ہے، باقی چیزیں بھی آئی تھیں، مثلا انفاق مال، روزہ، جہاد فی سبیل اللہ، یہ انڈائریکٹ ذرائع ہیں. ڈائریکٹ لنک ان جن ذریعوں سے قائم ہوتا ہے میں نے وہ آپ کو لسٹ بتا دی. اجتماع کے حوالے سے ہر سال یہ بھی کہا جاتا ہے، توقع کی جاتی ہے کہ کچھ اہداف دیے جائیں. پچھلے سال جو میں نے اہداف دیے تھے، میرا خیال ہے وہی اگر میں ریپیٹ کر دوں تو ان کو بہرحال اب آپ زیادہ سنجیدگی سے لے لیجیے گا اور زیادہ توجہ سے سنیں. لیکن بہرحال اس دفعہ کا چونکہ مضمون تعلق پاندہ تھا، تو سب سے پہلا ہدف اب یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اعتصام باللہ کے تقاضوں کو ہم نے پورا کرنا ہے. ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے جس سے ہمارا ربط اللہ کے ساتھ جڑا رہے، لنک قائم رہے. اور یقیناً اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آپ پھر محسوس کریں گے، زمین آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کے ساتھ اب وہ چیزیں نسبتاً آسان ہو جائیں گی جو بار بار کہنے کے باوجود بھی ایسی مہم کی شکل بن چکی ہے جو سر نہیں ہو پاتی. نظم کی پابندی، تھوڑا تھوڑا سا فرق پڑ رہا ہے، پرسنٹیج تھوڑی تھوڑی سی بڑھی ہے، لیکن اگر وہ پرسنٹیج بتا دی جائے تو وہ بھی ابھی ایسی نہیں ہے کہ اسے آپ خوش ہو کے بتا سکیں. ہاں، امپروومنٹ تھوڑی سی ہوئی، قابل اطمینان ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اب جو عہد ہم نے کیا ہوا ہے اس کا لازمی تقاضا یہ ہے، اور ویسے وہ عہد جو ہے آپ نے اضافی طور پر شعوری طور پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان سے لے رکھا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ نہ سمجھیں کہ آپ زیادہ مصیبت میں آ گئے ہیں، یہ عہد ہر مسلمان کا ہے. ہاں البتہ آپ نے شعوری طور پر، ان کو شعور نہیں ہے، آپ کو شعور حاصل ہو گیا اور آپ نے اضافی طور پر بھی وہ عہد کر لیا کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اب اس پر آسان ہو جائے گا. اور یہ لازم کرنے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ تنظیم کا کام جو اصل میں دین کا کام ہے وہ دنیا کے سارے کاموں پر مقدم ہو. اب وہ چاہے اسرے کی میٹنگ ہے، چاہے کوئی دعوتی پروگرام ہے، چاہے تنظیم کے تحت درس کا پروگرام ہے، کوئی شب بیداری کا پروگرام، جو بھی ہے، جو تنظیم نے آپ کو پروگرام دیا ہے، یہ عین دین کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، اور یہ دنیا کے سارے کاموں پر مقدم اگر نہیں ہوتا تو آپ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی نگاہ میں سرخرو نہیں ہیں. اور اسی کے اندر انفاق بھی لازمی حصہ ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجیے گا. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہر جگہ قرآن مجید میں ان دونوں کو ساتھ لایا گیا. بھائی جو کچھ ہے لگا دو، اسی میں پیسہ بھی ہے، اور پیسہ انفاق کے ذریعے تزکیہ بھی ہوتا ہے، یہ مؤثر اس معنی میں بھی ہے. ایک تو یہ کہ باعث اجر و ثواب ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب بے حساب، لیکن ساتھ ہی یہ انسان کے تزکیے کا ذریعہ ہے، ان نفاق کا علاج بھی ہے. تو لہذا اس کو اگنور نہ کریں، یہ بھی اس کمٹمنٹ کا حصہ. اور تیسری بات یہ کہ جو پچھلی مرتبہ میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ دعوت کا کام ہر شخص کرے، اپنے انداز سے کرے، قریبی لوگ، دوست، دعوت کا کام ہو، لٹریچر پہنچائیں، لیکن پہنچا کر بھول نہ جائیں بلکہ پھر تعاقب کریں، دعوت اس کا نام ہے، پیچھا کریں، رابطہ رکھیں، تعاقب کریں بلکہ صحیح لفظ یہ. اور اس کے لیے ہمارے یہاں مثال موجود ہے، تبلیغی جماعت والے کیسے پیچھے پڑتے ہیں، اور ان کا دعوت کا کام مؤثر بھی ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ لگتے ہیں پیچھے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان میں سے اکثر، لیکن وہ ہر شخص کو دائی بنا دیتے ہیں. تو یہ کام اس کی جس مرحلے میں ہیں ہم اس وقت، اس میں شمولیت کے بعد دو کام اہم ہیں، تنظیم کی پابندی، نظم کی پابندی، اور دعوت کا کام. یہ مرحلہ دعوت ہے. چنانچہ اس ایک سال کے دوران جو ہدف ہے وہ دو افراد کو آپ نے ایک سال میں تنظیم کی دعوت ایسے دینی ہے، کم سے کم دو افراد. اگرچہ دو کہوں گا تو آپ کہیں گے دو تو ہم آخری 15 دن میں پورے کر لیں گے، 365 دن میں سے 350 تو نکل گئے. نہیں، کام آج سے شروع کرنا، کم سے کم دو. زیادہ ہو جائے تو کیا کہنے کہ وہ تنظیم کے قریب آ جائیں یا شامل ہو جائیں اور آپ ان کو آئندہ لے کر اس اجتماع میں ساتھ ہیں. اگر دعوت پہنچ گئی ہے تنظیم میں شامل نہیں ہے تب بھی احباب کے طور پر آپ لا سکتے. یہ ہے اس وقت کا پھر جو میں ہدف آپ کو دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس پر اسے ہمارے لیے آسان بنائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بڑھ کر زیادہ کام کر سکیں. ناظمہ عالیہ والدہ محترمہ کے بھی کچھ پیغامات تھے، میں صرف اس کا ایک خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں، وقت کم ہے. ایک تو ان کا پیغام سب کے لیے ہے کہ شیطانی آلہ جو ہمارے گھروں میں ہے، جس نے بچوں کو بگاڑنے کا جو ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے، وہ ٹی وی یا کیبل، اس کو گھروں سے نکالیں. اس طاغوتی نظام کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے تو یہ کام بھی کرنے پڑیں گے. بائیکاٹ. نمبر دو یہ کہ گھریلو اسرا قائم کریں. ہمارے رفقا کو اس کی بڑی فکر رہتی ہے اور ہونی چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیا کیا کریں، اچھے اسکول ہونے چاہیے. اچھے اسکول سے پہلے گھر میں تربیت، وہ بہت ضروری ہے. اسکول پہ تو اختیار آپ کا نہیں ہے، آپ جہاں پر رہتے ہیں کوئی اچھا اسکول ہے یا نہیں ہے، نہ ہمارے وہ وسائل ہے کہ ہم اسکول بنانا شروع کر دیں. اسکول بنائیں گے تو اسکول ہی بنائیں گے. پھر یہ قلب اور اقامت دین کی جدوجہد ہے، یہ تو پھر رہ جائے گی ایک طرف. لہذا ہر شخص کو کوشش کرنی ہے ایک بچوں کی تربیت کا اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ تنظیمی فکر ان کے اندر راسخ کرنے کے لیے. یہ تنظیمی اپنے گھریلو اسرا، اصولی طور پر یہ ذمہ داری تنظیم نہیں ڈال رہی آپ پر، یہ اللہ تعالی نے ڈالی ہے. قو انفسکم واہلیکم نار، اس کا لازمی تقاضا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں، اور آپ کو خود کرنا ہے، نہ صرف بچوں کی بلکہ اپنے اہل خانہ بیویوں کی بھی تربیت کے اصل ذمہ دار مرد ہیں، انہیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا، تب یہ بات آگے بڑھے گی. یہ ہیں وہ پیغامات جو والدہ محترمہ کی طرف سے، جو ناظمہ عالیہ ہیں تنظیم اسلامی کی حلقہ خواتین کی، وہ مردوں کے لیے ہیں. اب کچھ سوالات جو میرے پاس اکٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کا تعلق تو حالات حاضرہ سے ہے. اس کا حاصل یہ ہے، ایک صاحب نے لکھا ہے، میں ان کا نام نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ اس میں ذرا طنز کا انداز ہے. یہ اجتماع عام حالات حاضرہ کے تناظر میں ایک بے جان اجتماع ہے. برما، عراق، افغانستان، فلسطین اور خصوصاً پاکستان میں صہیونی ظلم و ستم پر خاموش رہ کر کیا ہمیں ذکر و فکر سبحگاہی میں مست تو نہیں کیا جا رہا؟ میں نے نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ان صاحب کو خود احساس ہونا چاہیے کہ وہ کیا انداز اختیار کر رہے ہیں. ایک بات پوچھنے کے لیے ایک شائستہ انداز بھی ہوتا ہے. لیکن آپ نے بانی محترم کی تقریر کا اگر ابتدائی حصہ یاد ہو، وہ کیا تھا؟ پورا عالم اسلام اس وقت اللہ کے عذاب کی زد میں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کو مس ریپرزینٹ کیا ہے. کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں کیا. شہادت اور الناس کی ذمہ داری تو بہت دور کی بات، جہاں خود مسلمان حاکم ہیں. شہادت اور الناس تو پوری دنیا میں کرنا ہے، غیر مسلموں میں بھی کرنا ہے. جہاں خود ان کی اپنی حکومتیں ہیں وہاں بھی انہوں نے اللہ کے دین کو اور شریعت کو نافذ اور قائم نہیں کیا. لہذا اللہ کا عذاب ہے. ہو گیا مانند آ بردہ مسلمان کا لہو، کبھی کہیں کبھی کہیں. جب خلافت کا نظام تھا تو ایک عورت کی پکار کے اوپر خلیفہ جو ہے وہ لشکر کشی کرتا تھا اور لشکر بھیجتا تھا. دنیا میں کسی مقام پر ہو گیا وہ معاملہ، یاد ہے نا آپ کو؟ اسلام پاک یہاں پر کیسے آیا تھا اس سرزمین میں؟ پہلا اس کا جو آمد ہوئی تھی محمد بن قاسم رحمہ اللہ، وہ بھیجے گئے تھے اس لیے کہ دیبل کی بندرگاہ پر کچھ مسلمان سوداگروں کو لوٹا گیا تھا اور ایک خاتون نے پھر دعائی دی تھی خلیفہ کہاں ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور خلیفہ کیا کر رہا ہے؟ پھر جو ہوا تھا آپ کو معلوم ہے، ساری دنیا کو پیغام مل گیا کہ مسلمانوں کو کوئی میری نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، مسلمان وہ قوت ہے. پھر 225 ہجری میں بھی واقعہ ہوا تھا، اموریا کا علاقہ استنبول کے قریب، وہاں بھی کچھ خاتون کو جو ہے اسی طریقے سے تنگ کیا گیا اور اس کو قید کیا گیا، اس نے کہا آواز دی کہ خلیفہ کہاں ہے، اور پھر لشکر کشی ہوئی ہے دربار خلافت سے، انہیں آزاد کیا گیا اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا. ایک وہ وقت تھا، اور آج کہاں ہے؟ آج عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی جو ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا ہے چھڑا نہیں سکے، کیا کچھ نہیں ہم نے امریکہ کے لیے قربان کیا، لیکن ایک اس بیٹی کو بھی نہیں چھڑا سکے. یہ قہر ہے اللہ کا، بے بسی ہے، یہ وہ ذلت و مسکرت کا عذاب ہے جو پوری امت پر مسلط ہے، اور اس میں بہت بڑا مجرم جو ہے عالم اسلام میں وہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پر بنا، جسے اللہ تعالیٰ نے جو حالات سازگار عطا کیے، یہاں تک کہ ایٹمی قوت بنا دیا. لہذا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ تو بانی محترم کہہ چکے ہیں، اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ میں نے تو اس وقت تقریر کر چکے تھے کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، جو اس کے بعد خطاب ہوا ہے جو کل آپ نے سنا. اور کئی موقع ایسے آئے ہیں کہ واقعی دانشور یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ پاکستان کو تو اللہ ہی اب اس وقت بچا سکتا ہے. جو میں نے بھی یہاں لکھا ہے کہ ان کے عزائم پورے ہونے کو ہیں، جو آپ کو پیغام دیا تھا کہ یہ اجتماع تاریخ کے ایک ایسے نازک موڑ پر منعقد ہو رہا ہے جب ابلیسی اور دجالی قوتیں اسلام کو مٹانے اور ملک خدادار پاکستان کے حصے بکھرے کرنے پر تلی ہوئی ہیں. اس وقت جو اتنا بڑا دھرنا دیا گیا ہے، اس کی آڑ میں دیکھنے والے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی سازش اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، فوج کو وہاں بھیجا جائے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ سازش کیا ہے؟ اور یہ بات بہت پہلے منکشف ہو چکی تھی، مشرف پر منکشف ہو چکی تھی، پرویز مشرف پر، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ زبان سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے، لعنت اللہ علیہ کہنا جو ہے اس میں فوراً زبان سے نکلتا ہے، لیکن مشکل ہوتا ہے روکنا. اس وقت اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ بلوچستان میں جو ہو رہی ہے ساری انفلٹریشن اور سب کچھ، وہ افغانستان کے رستے اور پیچھے انڈیا بھی ہے اور امریکہ بھی ہے جو مل کر کر رہے ہیں، فرنٹ لائن الائی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ کاٹ رہے پیچھے سے جو ہے وہ کاٹا جا. ابلیسی اور دجالی قوتیں اسلام کو مٹانے اور ملک خدادار پاکستان کے حصے بکھرے پر کرنے پر تلی ہوئی ہے، وہ اپنے ناپاک ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھرپور طور پر سرگرم عمل ہے. 9/11 کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف امریکہ کی قیادت میں عالمی صلیبی جنگ کا ہراول دستہ بن کر ہم نے بحثیت قوم جس جرم عظیم کا ارتکاب کیا تھا، اس کے خوفناک نتائج و عواقب اب ہمارے سامنے ہیں، اور وہ اسی رخ پر بات آگے بڑھ رہی ہے، کوئی نئی چیز تو نہیں آئی. افغانستان میں امریکہ نے ہمارے تعاون سے جو جنگ کی جو آگ بھڑکائی تھی، اس کے شعلے اب پاکستان کے دامن تک پہنچ کر اس کے پیرہن کو خاکستر کیے دے رہے ہیں. یہ پچھلے سال بھی میں نے یہ الفاظ شامل کیے تھے، وہی پروسیس آگے بڑھنا. حالات حاضرہ جو ہے وہ کوئی ہمارے لیے کوئی نئی شے ہے، وہ غیر متوقع حالات ہیں. مجھے تو یہ حیرت ہوتی ہے، اور کیا اس پر ہم ندائے خلافت میں نہیں اپنا تبصرہ دیتے رہتے؟ میانمار اور برما کے اندر بھی جو خوریزی ہوئی ہے مسلمانوں کی، اس کا ذکر بھی ہوا ہے، ہم نے اس پر خلافت فورم بھی کیا، اور وہ سب سے پہلے ہم نے میڈیا میں اس پر آواز اٹھائی تھی، اسی لیے مجھے بتایا گیا کہ اس کے جو ہٹس ہوئے ہیں اس پر وہ ریکارڈ ہیں. اب تک خلافت فورم کے تقریباً 100 پروگرام ریکارڈ ہوئے ہیں, لیکن وہ آؤٹ آف پروپورشن جو ہے اس کو وزٹ کیا گیا ہے. اب مجھے ایگزیکٹ فگرز تو یاد نہیں ہے, لیکن اگر عام طور پر کوئی 1000 ہوں تو وہ پھر اس سے کم سے کم 10 گنا زیادہ. تو یہ صورتحال ہے, اور الحمدللہ کہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے, لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی, اور ان کے ایک نمائندے اس وقت بھی یہاں موجود ہیں جن کا تعلق وہیں برما سے ہے, لیکن کچھ پہلے وہ کئی مرتبہ موقعوں پر وہاں پر یہ کوششیں ہو چکی ہیں مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی, اور اس قسم کے فسادات جو ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کا معاملہ. تو کچھ سال پہلے بھی ایسا معاملہ ہوا تھا, تو وہ آ کر کراچی شفٹ ہو گئے تھے. ان کا دارالعلوم ہے, مولانا عبدالقدوس صاحب یہاں موجود ہیں, کھڑے ہو جائیں. یہ آپ بھی ذرا گھوم جائیے ایک دفعہ سارے, آپ مزید ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو یہ باہر مکتبے کے قریب ہوں گے موجود ہیں. پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے عالم اسلام کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, اور یہ ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے, جو آگے سے آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. ایوب بیگ صاحب بھی اکثر بانی محترم کے اس کال کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب معاملہ بالکل آخری دموں پر پہنچنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سیدھا کر دیتا ہے, کچھ موقع اور دے دیتا ہے, لگتا ہے کہ ملک گیا کہ گیا. پھر کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ پھر کچھ مہلت مل جاتی ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, لیکن انہی کے الفاظ یہ تھے کہ ہم نے تو اپنے آپ کو عذاب کا, بدترین عذاب کا مستحق بنا دیا ہے, بنا چکے ہیں. اور یہ ہے ایشو حالات حاضرہ کے حوالے سے. جی ایک صاحب نے 50,000 کا کہا ہے, 50,000 ہٹس ہو چکی ہیں اس پروگرام کی. اچھا تم فگرز معلوم ہے تو وہ آؤٹ آف پروپورشن ہے بہت زیادہ, جو برما کے حوالے سے. میانمار اب اس کا نام ہے لیکن زبان پہ وہ برما چڑھا ہوا ہے. سوالات تو اب اور بھی کئی ہے, چند ایک حالات حاضرہ سے متعلق تھے. مکسی صاحب, نصر اللہ مکسی صاحب نے لکھا ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ تنظیم اسلامی بلوچستان میں مسنگ پرسن اور مسخ شدہ لاشوں کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے. نام نصر اللہ مکسی صاحب. بس یہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کی تو تائید کبھی نہیں کریں گے. جو مسنگ پرسن کا معاملہ اگر حکومت اور فوج کر رہی ہے تو بہرحال ان کو حق نہیں پہنچتا اصولی طور پر. یہ ہے کہ اس کے لیے جو باقاعدہ عدالتی طریقہ ہے, عدالتی کاروائیاں وہ کرنے چاہیے, اس کو اگنور کر کے ہمیں نہیں معلوم کوئی بے گناہ ہو جو ہے وہ اس کے زد میں آ جائے, اصولی طور پر ہم اس کی تائید نہیں کرتے. تو جو بھی کر رہا ہے مسودہ لاشوں کا معاملہ, کراچی میں بوری ہوا لاشیں آ رہی ہیں, وہ تو خیر مختلف متحارب دھڑے تھے جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو لڑانے والا معاملہ, جو قرآن مجید میں ایک سخت ترین عذاب او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض کا مذہب جو ہے وہ کراچی میں نظر آتا ہے. اس کو تو میں یہی کہوں گا, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ندیم حسین صاحب جو ہے وہ حیدرآباد سٹی کے, انہوں نے بھی کچھ لکھا ہے, وہ کچھ بعد میں مجھ سے مل لیں, ایک پرسنل معاملہ معلوم ہو رہا ہے. کوئی ڈاکٹر میاں غلام سرور صاحب نے جو چٹ بھیجی ہے وہ سوال سے کم ایک سمجھتا ہوں کہ سجیشن ہے, کہ جب کوئی شخص مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتا ہے, تو پھر وہ موبائل فون کیوں ساتھ لے کر جاتا ہے جسے وہ اپنے دنیاوی کاروبار کے لیے استعمال کرتا ہے. تو تھوڑا سا جواب میں اس طرح دے دیتا ہوں کہ جب کوئی شخص نکلا ہوا ہے تو موبائل فون باہر کہاں رکھ کے جائے گا بےچارا, ساتھ ہی لے کر جائے گا نا. جو شخص صبح سے نکلا ہوا ہے گھر سے باہر ہے اور بیچ میں کوئی نماز آ گئی ہے تو وہ پہلے گھر جا کے چھوڑ کے آئے گا موبائل فون, پھر نماز پڑھنے جائے گا, ممکن نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ میکسیمم سائلنٹ پہ رکھے, میں نے تو اس کا حل یہی نکالا, اس لیے کہ آدمی کبھی نہ کبھی بھول جائے گا, وائبریشن پر یا سائلنٹ پہ رکھے. یا پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہے تو صحیح ہے. لیکن ایک بات کی طرف کل توجہ دلائی گئی تھی, وہ بہت اہم ہے کہ میوزیکل کوئی بھی ٹون اس کے اندر ہرگز نہیں ہونی چاہیے, کم سے کم رفقائے تنظیم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے موبائل کے اندر میوزیکل ٹون. نماز کے حوالے سے سوال تو ڈاکٹر سمیع صاحب سے بنتا ہے, نماز برائیوں اور بے حیائیوں کے کاموں سے روکتی ہے. اگر نماز فرمایا اگر نماز اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھی جائے اور اللہ راضی ہو جائے اور گناہ نہ بھی چھوٹے تو خیر. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس برائی کو چھوڑنے کی بھی پوری کوشش کر رہا ہوگا. وہ اللہ جانتا ہے وہ اس نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق پوری کوشش کی ہے یا نہیں کی, اور اگر کوشش نہیں کر رہا تو باہر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. کیونکہ گناہ سے بچنا یہ تو اولین تقاضا ہے. جب اللہ کو رب مان لیا, جس چیز کو اس نے حرام کہا ہے, جس کو سخت ترین گناہ قرار دیا ہے, اس کا ہم ارتکاب کریں تو یہی شکل ہو سکتی ہے کہ وہ چھوڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن پورے طور پر نہیں چھٹا وہ گناہ اس سے, لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی کوشش کتنی ہے, اس کی کیپیسٹی کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب ہم انہیں پر اکتفا کرتے ہیں. کوئی اور سوال جس کے ساتھ نام ہوگا میں اسے انشاءاللہ علیحدہ سے رابطہ کر لوں گا فون کے ذریعے. بعض کے فون موجود ہیں اور بعض حضرات نے اپنا نام اور تنظیم کا اور اسے کا حوالہ دیا ہے, اس سے ان کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. اور جس نے نام نہیں لکھا بس اب آخر میں پھر اللہ کا شکر کے ساتھ ساتھ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ, جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. انسانوں کا شکر بھی لازم ہے ہم پر. تو میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور اپنی مرکزی ٹیم کی جانب سے آپ سب رفقاء و احباب کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں اس پروگرام کے اندر سالانہ اجتماع میں, اور اپنی دینی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہماری پکار پر لبیک کہی آپ نے, اور گھر کے آرام کو چھوڑا, اور سخت ترین سردی کے چیلنج کو بھی قبول کرتے ہوئے آپ یہاں تشریف لے آئے. جزاکم اللہ خیرا جزا. اسی طرح پھر میں اپنے طور پر اپنی مرکزی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کے تعاون سے ہی اس کی ساری پلاننگ ہوتی ہے, اور پھر یہ بالآخر ورکرز ہیں جو اس کو پھر سنبھالتے ہیں. تو سب سے پہلے ان کا شکریہ ہے, اور پھر اجتماع گاہ کے منتظمین, بالخصوص رفقاء ملتان کے جن پر اس دفعہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی, اور ان کے امیر ہیں ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب, جو پھر جب علیل ہوئے تو پھر وہ ذمہ داری جہانگیر صاحب کو دے دی گئی. تو ان سب کا شکریہ, اور حلقہ لاہور نے بھی پھر جو تعاون کیا ہے, خاص طور پہ جہانگیر صاحب اور ان کی ٹیم نے, یہ سب ہمارے ہم سب ہی کے شکریہ کے مستحق تھے. انتظامی اعتبار سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں, ان کی طرف سے بھی میں معذرت پیش کر دیتا ہوں. اپنی سے کوشش تو کی گئی تھی کہ انتظامات بہتر سے بہتر ہوں, لیکن امید یہ بھی تھی کہ آپ حضرات مشکل حالات کے لیے بھی تیار ہو کر آئیں گے اور ایسی کوتاہیوں کو اگنور کریں گے انشاءاللہ. اور آخر میں ہم سب کو مل کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, زبان سے بھی, دل سے بھی, اور عمل سے بھی. زبان سے, دل سے تو ہر شخص دل سے پھوٹنے چاہیے تشکر کے جذبات کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے اور اس طریقے سے آگے بڑھنے کی توفیق دے رہا ہے ہمیں, اور اس پروگرام میں شرکت کی بھی اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی, اور اس کو مکمل پایہ تکمیل تک پہنچایا اسی ذات برحق نے. اور زبان سے بھی شکریہ ادا کریں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, اور عملاً بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ جس کام کے لیے اس نے ہمیں توفیق دی ہے, جس کو ہم پر واضح کیا ہے, اس کا کسی نہ کسی درجے میں ہم عملاً بھی حق ادا کر سکیں. اور ٹوکن کے طور پر میں پھر مشورہ دوں گا کہ ہر شخص دو رکعت نفل ضرور تشکر کے جو ہے وہ یہاں سے جانے کے بعد ضرور پڑھے, اور اسی میں پھر یہ بھی دعا کریں کہ جو کچھ سمجھا ہے اور سیکھا ہے پروردگار اس سے پورے طور پر استفادے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ حسنا جزاکم. دعا پر اختتام کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. پروردگار تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. وہ بھی کہ جن کے چیٹیں ہمارے پاس پہنچی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو بھی بیمار ہیں, بہت سے لوگ خواہش رکھتے تھے کہ وہ بھی چٹ بھیجے. اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو کامل شفا عطا فرمائے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر الا سقما. پروردگار ہم میں سے جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, اور جن لوگوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کی اپیل کی گئی ہے ان سب فوت شدگان کی مغفرت فرما, انہیں خاص اپنے رحم و کرم سے جنت الفردوس نصیب فرما. پروردگار بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ ان پر خصوصی اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے, دامن رحمت میں جگہ عطا فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ہمارے حیدرآباد لائل پور کے فیصل آباد کے ایک رفیق میاں احسان الحق صاحب کا پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے, ان کے بارے میں بھی یاد دلایا گیا ہے. اللهم اغفر له وارحم. اللهم اغفر له وارحم. ذوالفقار صاحب جو یہیں پر ہوتے ہیں ذمہ دار ہیں, ان کے سسر صاحب کا آج انتقال ہوا ہے. اللهم اغفر له وارحم. اللهم اغفر له وارحم. وادخله في رحمتك وحاسبه حسابا يسيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.